الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد، جیسا کل عرض کیا تھا کہ تصوف اور طریق کا حاصل ہے اپنے باطن کی اصلاح، اور باطن کی اصلاح کے علاوہ ظاہری اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق لانے کے لیے حضرات صفیاء کرام اور بزرگان دین نے کچھ مختلف طریقے تجویز کیے ہیں، جس سے انسان کا رخ اطاعت کی طرف مڑ جائے. ان کا بیان اور ان کی مشق یہ بھی ایک تصوف و طریق کا لازمی حصہ ہے. تو اس سلسلے میں آج یہ حضرت والا حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کا اقتباس ہے جو سنا کر میں اس کی کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رب رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم جیسے مبتدیوں کے لیے بڑی ہی نافع بات ہے جو حضرت والا نے استعمال بیان فرمائی. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس تاریخ میں ضروری سب سے زیادہ ضرورت اہم بات یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ ذکر اور آگ بتائے تسبیحات یہ سب تو نفلی چیزیں ہیں. نفلی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کرے گا تو ثواب ہے، اور اگر نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی معاصلہ نہیں، قیامت میں سے پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ نفلی عبادت تم نے کیوں نہیں کی تھی. اس کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں، نفلی عبادت کو ترک کرنے سے کوئی عذاب نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی. لیکن گناہ ایسی چیز ہے کہ وہ چھوٹا بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اوپر قانون یہی ہے کہ پکڑ ہو. لہذا اگر فرض کرو کوئی شخص ذکر تو خوب کرتا ہے، تلاوت خوب کرتا ہے، تسبیحات خوب پڑھتا ہے، لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہے، زبان کے گناہ میں مبتلا ہے، غیبتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، جھوٹ نکل جاتا ہے اس کے منہ، تو اس کا حاصل کیا ہوا کہ اگر وہ تسبیحات اور ذکر جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا فائدہ اس لیے حاصل نہیں ہوگا کہ ان گناہوں کا تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے وہ اور کرم ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ جو من یعمل مثقال ذرۃ خیرًا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرہ، جو ذرہ برابر بھی भी गुनाह करेगा तो उसका उसका बदला मिलना है। तो वो अज़कार और औरात जो उसने पढ़े थे या नफली इबादतें जो की थी वो उसको उन गुनाह से नहीं बचा सकते जो हो गया। इसके बरखिलाफ अगर कोई शख्स गुनाहों से मुकम्मल परहेज करे, निगाह की हिफाजत करता है, गलत जगह पर नहीं पड़ती, जबान की हिफाजत करता है, उससे तो गलत बात नहीं निकलती, झूठ नहीं होता, कीमत नहीं होती, दिलादारी नहीं होती, और कान की हिफाजत करता है तो उससे कोई नाजायज हराम बातें नहीं सुनता, तो इनको इनका एहतमाम किया हुआ है। तो अगर फर्ज करो सारी जिंदगी कोई नफली इबादत न की हो, कोई नफली इबादत नहीं, तो कयामत में ये पूछ रही होगी भाई तुमने नफली इबादत तो नहीं की, इंशाल्लाह निजात पा जाएगा क्योंकि गुनाह से मैं पूछ रहा। तो मालूम हुआ कि अज़कारों और आग से ज्यादा जरूरत होती है गुनाह से अपने आप को बचाने। और अज़कार और आग जो तलकीन किए जाते हैं बुजुर्गों की तरफ से, उसकी भी एक हिकमत यह है कि इन अज़कार और आग के नतीजे में इंसान के अंदर गुनाह का के दाये का मुकाबला करने की कुव्वत बढ़ जाती है। यह होता है हमारे नज़र वाला फरमाया करते थे कि जो अज़कार हैं, जिक्र वगैरह, तस्बीहात, ये एनर्जी है, ताकत है, ये शैतान से मुकाबला करने की और नफ्स के तकाजों का मुकाबला करने की ताकत पैदा करने वाली चीज है ये अज़कार और अज़्कार। तो उससे ये फायदा जरूर हासिल होता है, बशर्ते कि इंसान इस नियत से अल्लाह ताला को राजी करने के लिए वो जिक्र करे और एहतमाम करे अपने आप को गुनाह से बचाने। तो लिहाजा तरीक का पहला कदम तौबा के बाद, तौबा का एक लाजमी हिस्सा यह भी है, तौबा सबसे पहले जब कोई आता है इस्लाम के लिए तो उससे तौबा कराई जाती है। अपनी साबिक जिंदगी के तमाम गुनाहों से तौबा कराई जाती है, तौबा इजमाली और तौबा तफसीली। तौबा इजमाली ये कि एक मरतबा दो रकते पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर आदमी अपने सारे गुनाहों से मुकम्मल एहतमाम के साथ, नदामत के साथ तौबा करे और ये अज़्म करे कि मैं आइंदा इन गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करूंगा। तो उसमें पहला कदम तौबा के बाद क्या है, अपने आप को गुनाहों से बचाने। इस गुनाहों के बचाने में लड़ाई होती है, नफ्स तकाजा कर रहा होता है गुनाह का, शैतान उसके ऊपर और ज्यादा कुव्वत पैदा कर लेता है उस तकाजे के अंदर, और दूसरी तरफ ये अज़्म किया हुआ है या दिल में इरादा भी किया हुआ है हम गुनाह नहीं करेंगे, तो लड़ाई होती है। इस लड़ाई में, इस कुश्ती में कभी ये ऊपर आ गया कभी वो ऊपर आ गया, ये चलता रहता है। यहां तक कि फिर अगर आदमी लगा रहे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेकी की ताकत कुव्वत बढ़ जाती है और गुनाह का दाया खत्म तो नहीं होता लेकिन कमजोर पड़ जाता है, उसका मुकाबला करना आसान हो जाता है। ये सारा खेल। इस सिलसिले में हजरत वाला ने एक जरूरी बात फरमाई है, वो मैं आपको सामने पढ़कर प्रचार करता हूं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि एक मुराकबे की तालीम की गई इल्का के तौर पर, यानी दिल में मैंने ये इल्का हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से ये बात दिल में डाली गई कि इस तरह का मुराकबा किया करो। तो एक मुराकबे से तालीम की गई इल्का के तौर पर तो जी चाहा कि अपने भाइयों को भी बता दिया जाए, اس وقت جو حالت میرے اوپر غالب تھی ویسی تو اب نہیں رہی، مگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کروں کہ الحمدللہ اب بھی بہت بڑا اثر قلب پر ہے. وہ مراقبہ یہ ہے کہ ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں یہ آخرت میں مضر ہے یا مفید ہے، آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا. اس مراقبے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، بلکہ یہ ایسا مراقبہ ہے کہ ہر وقت اس کا وقت ہے. چلتے پھرتے بھی اس کو سوچتے رہو، اور کھاتے پیتے بھی، اور باتیں کرتے ہوئے بھی، اور رنج اور غصے میں بھی، کوئی حرکت اور کوئی سکون اس مراقبے سے خالی نہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ تعالی اول تو گناہ صادر ہی نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض صادر ہوا بھی تو آپ اس وقت بیدار گناہگار ہوں گے، سرکش اور غافل گناہگار نہیں ہوں گے. اور یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ انسان کو گناہ کے وقت تنبہ ہو جائے کہ میں نے یہ کام گناہ کر دیا، اس سے دل پر ایسا چرکا لگتا ہے جس کے بعد مہان توبہ اور استغفار کو دل جاتا ہے. شاید یہاں کوئی ذہین بیٹھے ہوں اور وہ اپنے دل میں یوں کہتے ہوں کہ یہ تو اور بھی برا ہوا کہ جان بوجھ کر گناہ کیا. تو اس وقت یہ شخص ویل للجاہل مرتن وللعالم سبعین مرتن، جاہل کے لیے ایک خرابی، جاننے والے کے لیے 70 خرابیاں، اس کا مزاق ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ جان کر گناہ کرنا یہ کس نے کہا ہے کہ مطلقاً زیادہ شدید ہے، بلکہ علم کے ساتھ وہ گناہ اشد ہے جس کے ساتھ جرأت بھی ہو. ورنہ اگر جرأت نہ ہو تو جان کر گناہ کرنا غفلت کے گناہ سے اشد نہیں، اور اس مراقبے کے ساتھ جرأت تو کبھی ہو سکتی ہی نہیں. تو اب یہ شخص بیدار گناہگار ہوگا کہ معصیت کو معصیت جانے گا، غافل نہ ہوگا کہ یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا یا نہیں. اور اس بیداری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معصیت کے ساتھ خشیت بھی ملی ہوئی ہوگی، اور حضرت خشیت اور معصیت اگر دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو وہ خشیت کامل نہ ہوگی مگر اس کے ساتھ معصیت بھی کامل نہ رہے گی. یہ خشیت ایسی چیز ہے کہ معصیت اس کے ساتھ کامل نہیں ہو سکتی. اگر کامل خشیت ہے جب تو گناہ کا صدور ہوتا ہی نہیں، اور اگر ناقص خشیت ہے تو اس کی وجہ سے معصیت بھی ناقص ہو جاتی ہے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے گرم پانی میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ملا دو تو اس سے اگرچہ پانی ٹھنڈا نہ ہو جائے گا مگر ویسا گرم بھی نہ رہے گا. تو خشیت کے ساتھ معصیت کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس وقت آپ اگر غیبت بھی کریں گے تو دل کو حد حاصل نہ ہوگا، زبان سے غیبت کریں گے اور دل میں جوتے پڑ رہے ہوں گے کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا. تو یہ کیا تھوڑا نفع ہے اس مراقبے کا؟ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اس مراقبے کے بعد آپ سے گناہ کا صدور ہی نہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر صدور ہوگا تو خشیت کے ساتھ ہوگا. یہ ہم جیسے مبتدیوں کے لیے حضرت والا حضرت کی عمر پر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریق کا مجدد بنا. اور اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا جس میں لوگوں کی ہمتیں کمزور پڑ گئیں، قوتیں کمزور پڑ گئیں، حوصلے سست ہو گئے. تو اگر وہی طریقے جاری رہتے جو حضرات صوفیاء کرام کے زمانے میں تھے، ریاضتیں، مجاہدے، یا کیا مجاہدے کرتے تھے، لوگ سفر کر کر کے جاتے تھے اور شیخ کی خدمت میں جا پڑے سالہ سال، उन्होंने किसी खिदमत पर लगा दिया, उसमें लगे रहे, तब जाकर कहीं कोई दौलत मिलती थी। तो अगर वो सिलसिला आज होता, यानी वही तरीकेकार जारी रहता, तो सब पाकड़ कोई करने वाला ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फिरऊन को के दिल पर मुनकशिफ फरमाए वो तरीके जो हम जैसे कमजोरों के लिए उम्मीद का सामान है। तो उनके तरीक पर नाउम्मीदी की कोई जगह नहीं, उम्मीद ही उम्मीद। कमजोर हो, अच्छा चलो कमजोर हो, तो कमजोरी के साथ ही चलो तुम्हें बता देते हैं नुस्खा, इस पर अमल कर लो, करते जाओ, तुम्हारी कमजोरी के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचा दे। ये तरीके हजरत। तो एक बात फरमाई कि ये मेरे कल्ब पर अल्लाह ताला ने इल्का फरमाई है, एक मुराकबा इल्का फरमाया। मुराकबा के लफ्जी माना होते हैं किसी चीज का ध्यान लगाना, मुराकबे का माना किसी चीज का ध्यान लगाना, के दिल जहन को उस तरफ मुतवज्जे करना, जहन को उस तरफ लगाना, उसकी तरफ मुतवज्जे रहना, ध्यान में उसको बिठाए रखना, इसका नाम है मुराकबा। और हदीस में मुताबिक मुराकबे तजवीज फरमाए गए, जैसे अभी अभी इतवार के दिन एहसान के बारे में जिक्र आया था कि ये फरमाया कि इस तरह इबादत करो जैसे कि अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम नहीं देख रहे तो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। ये एक मुराकबा है, दर्द को उस तरफ लगाना, ध्यान लगाना। एक हदीस में मरवी है कि राकिबिल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह का मुराकबा करो, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ध्यान लगाओ तो अपने सामने पाओगे अल्लाह तबारक व तआला। ये भी तो मुराकबा, मुख्तलिफ मुराकबे तजवीज फरमाए गए। अब हज़रात सूफ़िया किराम ने उन्हीं मुराकबों की बुनियाद पर बहुत से मुराकबे ऐसे अपने मुरीदों के लिए और सालिकान तरीकत के लिए मुख्तलिफ मुराकबे तजवीज कर, मुराकबा मौत है, मुराकबे एहसान है, मुराकबे ये मुख्तलिफ मुराकबे तजवीज कर दिए हैं हज़रात सूफ़िया किराम। आम तौर से जो मतलब नक्शबंदी सिलसिले के अंदर मुराकबात जो तजवीज किए जाते हैं वो ऐसे हैं कि आदमी से कहा जाता है कि भाई तुम खलवत में बैठो, तनाई में, जहां कोई तुम्हारा बीच में खलनंदाजी करने वाला ना हो, और आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके फना बात का मुराकबा करो। मसल ये मुराकबा करो कि मुझे मौत आ रही है, मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया, लोग जो है कब्र में रख के चले गए, पर वहां से उनकी मैंने उनके जाने की आवाजें आहट, पांव की आहट सुनी, वो चले गए मुझे रखकर, और उसके बाद जब सब चले गए तो मुझे बिठाया गया, और बिठाकर दो फरिश्ते आए और उन्होंने मुझसे ये वही जवाब दिया वगैरह वगैरह। ये मुराकबे मौत पर इसलिए क्या करते हैं कि मुस्तकिल वक्त निकाल कर खलवत और तन्हाई पैदा करके कुछ देर ये मुराकबे कराए जाते हैं इस कदम के। तो नक्शबंदी सिलसिले में खासतौर पर इसका खास एहतमाम है। तो हमारे हजरत वाला हजरत हजी मुहम्मद रसल्लाहू के तारीख में इस तरह के मुराकबों की तालीम आमतौर से नहीं, उसके बजाय उन्होंने ऐसे मुराकबे तजवीज फरमाए जिसके लिए ना अलग वक्त निकालने की जरूरत, ना उसके लिए तन्हाई हासिल होने की जरूरत, ना उसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत, ना उनके लिए एक जगह बैठकर बैठने की जरूरत, ایسے مراقبے تجویز فرمائے ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آن آدمی اس کو مراقبہ کرتا رہے. تو ان میں سے یہ بات فرمائی کہ یہ مراقبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر القاء فرمایا. وہ کیا کہ جو کوئی کام کرو دنیا کا ہو دین کا ہو کیسا بھی ہو اس کے بارے میں یہ دھیان لگاؤ کہ یہ کام میرے لیے آخرت میں فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. ابھی میں فرض کرو اٹھ کر جا رہا ہوں تو گھر میں جب داخل ہوں گا تو یہ گھر میں میرا داخل ہونا میرے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. گھر میں جا کر میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کروں گا تو یہ ملاقات میرے لیے فائدہ مند ہوگی آخرت میں یا نقصان دہ ہوگی. کھانا سامنے آئے گا تو کھانا کھاؤں گا تو فائدہ مند ہوگا نقصان دہ ہوگا. جب لوگ میرے ساتھ ملنے آئیں گے آئے ہیں مہمان آئے ہیں ان سے بات چیت کرنی ہے تو ان سے کتنی دیر بات چیت کرنا میرے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوگا کتنی دیر نقصان دہ ہوگا. تو ہر کام سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے. اس یہ ہے بڑا خبر. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ اول تو گناہ سرزد ہوتا نہیں اور اگر گناہ سرزد ہوگا بھی تو خشیت کے ساتھ ہوگا اور وہ غفلت والے گناہ سے بہتر ہے. اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن فرمایا کہ یہ مراقبہ کہ یہ میرے لیے کارآمد ہے کہ نہیں یہ کام میرے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے کہ نہیں یہ سوچ رہا ہوں. تو یہ سوچ اور یہ دھیان یہ بالآخر گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا شریعت کا مسئلہ کہ یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے اور یا حلال ہے یا حرام ہے تو فوراً جواب دیا جائے چاہے مسئلہ واضح ہو مسئلے کے اندر غور کرنے کی زیادہ ضرورت نہ ہو. اس کے باوجود حضرت کا معمول یہ تھا کہ کچھ دیر خاموش رہتے اور کچھ دیر کے بعد اگر جواب دینا ہو تو جواب دینا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کہ آپ جو اتنی دیر لگاتے ہیں جواب دینے میں کیا وجہ ہے. تو اس کے جواب میں حضرت امام صاحب نے فرمایا حتی عالم ان الفضل فی السکوت او فی الجواب. اس وقفے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دینا بہتر ہے اس میں فضیلت ہے آخرت کے لحاظ سے یا خاموش رہ جانے میں فضیلت ہے. یہ سوچتا ہوں وہی مراقبہ ہوگا یہ حضرت فرمائے. یہ مراقبہ کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا بتانا فائدہ مند ہے میرے لیے یا خاموش رہنا فائدہ مند ہے. یعنی اگر مسئلہ بالکل واضح ہے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے اور بتانے میں بھی اخلاص ہے للہیت ہے اللہ کی خاطر بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آخر میں فائدہ مند ہے فضیلت بولنے میں ہے جواب دے دیتا ہوں. لیکن اگر دل نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ یا تو اس میں کمال تحقیق نہیں ہو پائی اور اچھی طرح اس پر اطمینان نہیں ہے یا اطمینان ہے لیکن بتلانے میں اخلاص نہیں مسئلہ بتانے میں اخلاص نہیں کوئی نفسانی ثوائب جس میں داخل ہو گئے ہیں تو اس صورت میں سنتا ہوں کہ خاموش رہنا بہتر ہے. پھر جواب تو ہر سوال اب جیسا امام شافعی جیسا مجتہد امام جس کی مخلوق پیروی کرتی ہے وہ ہر سوال کے اوپر یہ مراقبہ کر رہا ہے کہ آیا فضیلت بولنے میں ہے یا خاموش رہنے میں. اب یہ شرعی مسئلہ بتانے کے بارے میں کر رہے ہیں یہ مراقبہ. تو جب شرعی مسئلہ بتانا جو عام حالات میں بالکل ایک ثواب کا کام ہے اس کے اندر بھی یہ مراقبہ فرما رہے ہیں تو عام گفتگو میں تو کیا کرتے ہو جس میں ہر وقت یہ دیکھا لگا جاتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو گناہ کا کلمہ. تو وہاں تو کیا کتنا کرتے ہو. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عادت اس کی ڈالنے کی کوشش کرو کہ جو کام بھی کرنے جا رہے ہو اس کے بارے میں یہ سوچ لیا کرو کہ یہ آخرت میں میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. اگر نقصان دہ ہوگا تو چھوڑو. یہ نقصان دہ ہوگا تو پھر جب اس وقت مراقبہ کر رہے ہو کہ نقصان دہ ہوگا تو انشاءاللہ گناہ اس سے چھوٹیں گے. یہ گناہ جو سرزد ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی مذرت کا استحضار نہیں رہتا کہ اس سے کیا نقصان پیدا ہوگا مجھے. اور جب یہ مسلسل مراقبہ کر رہے ہو تو وہ دھیان پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہوں سے بچائے گا. اب اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ اول تو اگر یہ مراقبہ کامل ہو جائے یعنی ہر وقت واقعتا آدمی یہ سوچ سوچ کر عمل کرنے لگے تو اول تو گناہ سزا دی نہیں ہو. ایک مرحلہ ایسا آئے گا ان شاء اللہ گناہ سزا نہیں ہو کیونکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ یہ مجھے آخرت میں تباہ کرے گا یہ عمل تو انسان اس سے بچے گا. اور اگر بالکل یہ ہے بات غلط سننے کی اور سمجھنے کی ہے نازک بات اس کو غلط بھی سمجھا جا سکتا ہے غلط طریقے سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور ہے برحق تو اس کو صحیح سمجھنے کی صحیح مقام پر رکھنے کی ضرورت ہے جو حضرت اللہ فرمائے کہ اگر بالکل گناہ ہوا بھی کیونکہ ابھی تک مراقبہ کامل نہیں ہو پایا یا ہوا لیکن اس کے اندر ابھی تک قوت نہیں آئی تو اس کی وجہ سے گناہ بھی سرزد ہو گئے. لیکن فرمایا کہ یہ گناہ جو سرزد ہوا یہ بھی اس کے لیے حضرت نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ گناہ جو سرزد ہوا یہ کیا ہوا کہ بیدار گناہ ہوا. اب جو آپ گناہگار بنے تو بیدار گناہگار بنے غافل اور سرکش گناہگار نہ بنے. اور بیدار گناہگار غافل سرکش گناہگار سے بہتر. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک تو گناہ ایسا سرزد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مسلمان کو محفوظ رکھتے ہیں کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں اعوذ باللہ احساس بھی نہیں کہ یہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. غفلت کا عالم داری ہے آخرت سے بے فکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ددیانی نہیں آتا اللہ بچائے تو وقت یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ غفلت والا گناہ اور جو بندہ ایسا کر رہا ہے وہ غافل گنہگار اور غافل گنہگار وہ ہے جو سرکش گنہگار. سرکش ہونے کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت پر کمر باندھے ہوئے اللہ بتائے اللہ کمر باندھے یہ بڑا خطرناک گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا اس کی وجہ سے دل میں کوئی ملامت کا بھی پیدا نہ ہونا. جب یہ غفلت اور سرکشی والا گناہ ہوتا ہے تو انسان کا ضمیر بھی مر جاتا ہے الحمدللہ. ضمیر میں ملامت نہیں کرتا, ضمیر میں ملامت نہیں کرتا کہ کیا کر رہے ہیں. اور اللہ بچائے, یہ بڑی خطرناک, یہ کہتے ہیں جرات والا گناہ, غفلت والا گناہ, سرکشی والا گناہ. اور ایک گناہ وہ ہے کہ ہو تو گیا لیکن دل ملامت کر رہا ہے, دل میں یہ احساس بار بار انسان کو کچوکے لگا رہا ہے کہ تو نے یہ برا کام کیا, تو نے یہ برا کام کیا, تو نے یہ برا کام کیا. اللہ تعالی کے حکم کی تو نے خلاف ورزی کی, اس کے لیے اس کو بار بار ندامت ہو رہی ہے, بار بار اس کے اوپر انسان شرمندہ ہو رہا ہے. اور گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے, ڈرا ہوا ہے کہ کہیں یہ گناہ مجھے آخرت میں تباہ نہ کر دے, اس کے اوپر میرے اوپر عذاب نہ نازل ہو جائے. یہ اس کے دل میں یہ خیالات گناہ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں حضرت یہ بیدار گنہگار. یعنی غفلت ہے تو گنہگار, لیکن غفلت والا, سرکشی والا, بے فکرا گنہگار نہیں, بلکہ اس کے اندر وہ اس کے گناہ میں ایک بیداری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے کا ڈر ہے, خوف ہے, ندامت ہے, پشیمانی ہے, شرمندگی ہے, ضمیر کے کچوکے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہگار ہے, یہ بیدار گناہگار ہے, یہ بیدار گناہگار اس گناہگار سے ہزار درجہ بہتر ہے جو غفلت اور سرکشی کے عالم میں گناہ کرتا ہے. اور اسی یہ درخی کا دولت بات بیان فرما رہے ہیں, یہ حدیث کا مضمون ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اگر اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ ایسا اس کو لگتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا گیا. کبھی کوئی گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو اس گناہ اور غلطی کا دل پر اتنا بوجھ ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کا بوجھ, چاہے مجھ سے کیا ہو گیا, وہ پہاڑوں جیسا بوجھ ہوتا ہے. وہ پہاڑوں جیسا بوجھ انسان کو بالآخر استغفار اور توبہ کی طرف لے جاتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے, ایک مرتبہ ہوگا, دو بار ہوگا, تین بار ہوگا, ہوا, لیکن جب اس کی جو کیفیات ہیں ندامت کی اور اس کیفیات شرمندگی جو ہے وہ, اور یہ جو دل پر بوجھ ہے پہاڑ ہو جاتا, یہ بالآخر اس کو توبہ کی طرف لے جائے گا اور توبہ کرا کے چھوڑے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ بہتر. اور فرمایا جو فاجر ہے اعوذ باللہ, اس کے بارے میں فرمایا اس سے اگر گناہ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسے کہ مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ایک حرکت سے اس کو اڑا دی. یعنی کوئی تکلیف, کوئی اذیت, کوئی بڑی شرمندگی, کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے دل پر نہیں ہوتا, کیونکہ غفلت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے, نسو اللہ فرضی احمان کو تو پانتا احمان کو تو, یعنی اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. کیونکہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں تو اس واسطے بس اپنے گناہوں میں مست ہے, معصیتوں کی زندگی میں مست ہے, کبھی شرمندگی بھی نہیں ہوتی, اختیار بھی نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کا قدرت. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مراقبہ میں بتا رہا ہوں کہ ہر کام سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ آخرت میں فائدہ دے گا یا نقصان دے گا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو گناہ ہوں گے ہی نہیں, کیونکہ جب یہ سوچ کر یہ سوچو گے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے جہنم میں لے جائے گا جنت میں لے جائے گا, نہیں لے جائے گا, جب یہ سوچو گے تو اس کام سے قوت کے ساتھ سوچو گے تو بچ جاؤ یا تو بچ جاؤ, یا اگر نہ بچ سکے فرض کرو اور گناہ سرزد ہو ہی گیا تو بھی یہ گناہ اس غفلت اور سرکشی والے گناہ کے مقابلے میں یہ احون ہے اور اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوگا کہ یہ تمہیں توبہ استغفار کی طرف لے جائے گا, اور یہ دل میں کھٹک پیدا ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ عذاب سے دل میں خوف پیدا ہو جانا, ندامت اور شرمندگی پیدا ہو جانا, پشیمانی حاصل ہو جانا, یہ بذات خود بہت مفید چیز اور یہ پشیمانی بالآخر انشاءاللہ ایک دن گناہ چھڑوا بھی دے گی. لہذا مایوس ہونے کی بات نہیں, نا امید ہونے کی بات نہیں. بعض لوگ اس الجھن میں رہتے ہیں اور شاید اس سے کوئی بھی خالی نہیں کہ جب اصلاح کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو کچھ دن پابندی ہوئی, کچھ دن غفلت ہو گئی, کوشش بھی کی, دعائیں بھی کی, گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوئی گناہ ایسا ہے کہ چھوٹ نہیں رہا, تو اس سے بعد اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میرے پاس دوست دوست میں بہت کثرت سے لوگ لکھتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنے اس سے مایوسی ہو, کیونکہ ہزار مرتبہ بنا کا بھی کیا ٹوٹ گیا, توبہ بھی کی ٹوٹ گئی, استغفار کیا ٹوٹ گیا, اور اپنی طرف سے عزم بھی پکا کرتے ہیں مگر پھر موجود پھر اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اس میں. اور سب سے زیادہ بھائی اس میں جو ابتلا عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں اور ہے بھی بہت بڑا ابتلا, وہ آنکھ کا ابتلا ہے, اس کے بارے میں اکثر شکوا لوگ کرتے رہتے ہیں کہ جی کیا کریں, بار 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 ارادہ بھی کرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے, عزم کرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح یہ اس وقت بیان کرتے ہیں اس کا کہ چونکہ اس کی طرح برائی دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ آنکھ کا غلط استعمال کرنا یہ برا کام ہے, اس کی کچھ برائی دل میں بیٹھی ہے, اس کے اوپر تقریریں بھی ہوتی ہیں, اس پر بعض بھی ہوتے ہیں, اس پر کچھ گرفت بھی ہوتی ہے, بات کچھ بھی ہوتی ہے, تو اس واسطے اس کو بیٹھا ہوا ہے. اور جن چیزوں کی آدمیت ہی نہیں رہی اللہ بچائے دیتے تقریباً, اس کے بارے میں اتنا لوگوں کو فکر نہیں ہوتا, حالانکہ وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے, اس سے زیادہ سنگین ہے, اس سے زیادہ گناہ کی چیز ہے. خیر تو شروع میں جب آدمی چلتا ہے تو اس کو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بے بس جیسا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا, اب میرے اب کوئی راستہ نہیں ہے, مایوس ہو گیا. بہت فرماتے ہیں کہ ہر چیز مایوس نہ ہو, یہ تو جب آدمی किसी मंजिल की तरफ चलता है तो उस मंजिल के अंदर बहुत से मरहले आते हैं। ये भी वो एक मरहला है और ये जो तुम्हें बार बार रंज हो रहा है, बार बार नदामत हो रही है, बार बार दिल में शर्मिंदगी पैदा हो रही है कि मैं तो बिल्कुल ही गया गुजरा हूं, मुझसे तो एक आम आदमी बेहतर है और मैं तो अपने निगाह कोई भी हिफाजत नहीं कर पाया। ये तो दिल में आरे चल रहे हैं, कचोखे लग रहे हैं, ये आरे और कचोखे भी अल्लाह ताला की नेमत है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का फर्ज होता है। ये कचोखे और ये दिल पर चलने वाले आरे, ये अल्लाह की नेमत है, इससे मायूस ना हो बल्कि इसको इस्तेमाल करो, इसको आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। ये समझो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फज़ल और करम है कि मैं उस जैसे गफलत वाले और सरकशी वाले गुनाह का मैं मुब्तला नहीं हूं, अल्लाह ताला का ये फज़ल और करम है। बला पूजे अगर ये हम ना पूजे, अगर ये कचोके भी ना होते, ये शर्मिंदगी भी ना होती, ये लबों पर आहें भी ना होती तो कितना बुरा हाल होता। अल्लाह ताला का फज़ल और करम है तो ये तो अता फरमाते। अब आगे बढ़ो और वो ये कि इन कचोकों को और इनको अपने आइंदा तर्ज अमल को बेहतर बनाने की का जरिया बना। जब नदामत हो रही है, बुरा लग रहा है, अच्छा भाई अब नहीं करेंगे। अब तजुर्बा ये है कि जब आदमी इस तरह के हालात से दो चार होता है और लेकिन लगा रहता है, मायूस नहीं होता, हथियार नहीं डालता, तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यह है कि फिर उसके मगलूब होने के वाकयात कम होना शुरू हो जाते हैं और नफ्स और शैतान पर गालिब आने के वाकयात बढ़ने लगते हैं। ये अलामत है इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह सीधे रास्ते पर जा रहा है, एक दिन इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ये पुष्टि होती है शुरू में नफ्स और शैतान के साथ, कभी उसने आपको ढा दिया, कभी आपने उसको ढा दिया, लेकिन अगर लगे रहो और कोशिश का दामन न छोड़ो, अल्लाह ताला से मांगने का दामन न छोड़ो, रुजू इल्लाह का दामन न छोड़ो, तो फिर ये होगा कि पहले वो ज्यादा ढाता था तुमको, अब तुम उसको ज्यादा ढाने लगोगे, अब तुम उस पर ज्यादा गालिब आने लगोगे। और अगर मायूस हो गए तो भाई मैं तुझे मुकाबला कर सकता, मैं इसको हथियार डाल दिए, कोशिश ही छोड़ दी, तो उसका नतीजा है कि उसकी वो तो गलबा पा लिया, उसने तुम्हारे पता पा लिया अल्लाह बिल्ला, फिर 100% तुम्हें मगलू और वो ही पाली। लेकिन कोशिश न छोड़ो, बार बार अगुन को ताजा करना न छोड़ो, बार बार अल्लाह ताला से रुजू करना न छोड़ो, करते जाओ तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह जरूर पता होगा कि तुम्हारे उसको उठाने के वाकयात ज्यादा होते चले जाएंगे और वो कम होते जाएंगे, और कम होते 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 एक मरहले पर इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। यही माना है उस हदीस के जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अफर मन इस्तगफर वलव आदा मिआता मर्रा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स इस्तगफार करता रहे तो इस्तगफार करने वाला मुसर करने वाला इसरार करने वालों में शुमार नहीं होता। क्या माना कि गुनाह हुआ लेकिन اس گناہ کے اوپر شرمندگی ہے، ندامت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، مزید دعائیں ہیں کہ اللہ اب تو ہو گیا، مجھے آئندہ بچا لے اس سے، تو وہ اسراف کرنے والے میں شمار نہیں ہوتے. اشارہ خدا نے کریمہ کی طرف جس نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ان سے اگر کوئی بے حیائی کی بات ہو بھی گئی یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو بس بے فکر ہو گئے، نہیں، اگر گناہ ہو گیا تو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کا کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ. ومن يغفر الذنوب الا الله، اور اللہ کے سوا کون ہے؟ بیچ میں اللہ نے جملہ مطردے کیسی خوبصورت بات فرمائی جملہ مطردے کے طور پر، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت، ومن يغفر الذنوب، اللہ کے سوا ہے بھی کون جو مغفرت کرے گا، جو تمہارے گناہ معاف کرے گا. تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے محبت و شفقت کا جملہ یہ فرما دیا کہ اگر ہو گیا تو بھائی مغفرت مانگ لو، آ جاؤ میرے پاس. اور رمیا پھر دونوں میں اللہ کے سوا کون رہا ہے جو معاف کرے گا؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، ہاں جو کچھ کر گزرے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے. اصرار کرنے کے دو معنی ہیں، اصرار کرنے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو گناہ ہی نہ مانے، جیسے آج کل اللہ بتائے ایک ذہن بن گیا ہے کہ گناہ کا گناہ ہونا تسلیم نہیں کرتا. حقیقت اس میں کیا حرج ہے؟ کیا گناہ ہے؟ کیا خرابی ہے؟ سود کھانے میں کیا خرابی ہے؟ اور غیبت میں کیا خرابی ہے؟ تو لوگ جو ہے بحث کرنا شروع کرے تھے، اس میں گناہ ہی ہو ماننے کو، ایک تو خطرناک ترین اصرار یہ ہے، اور دوسرا اصرار کے معنی یہ ہے کہ کر کیا اور کرنے کے بعد دوبارہ بھی کرنے کا ارادہ ہے، ارادہ پھر بھی ہے کہ اور کرو، الحمدللہ ہے یہ اصرار. جیسے قرآن شریف میں فرمایا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہیں رشوت لے لے کر جو ہے قرآن اس میں تورات میں تعریف کرتے تھے، وہ یقولون سیغفر لنا، اور کہتے تھے کہ ہماری لیے مغفرت ہو جائے گی خود بخود. وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور ویسی رشوت اگر اور آئے تو پھر لینے کو تیار. یعنی وہ توبہ تو اس وقت قبول ہوتی ہے، مغفرت اس وقت ہوتی ہے جبکہ آدمی کا ارادہ تو یہ ہو نا کم سے کم کہ بھائی میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن مغفرت میں کہہ پڑا کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، اب دل بنا دیا کہ اور آئے گا تو اور موقع تو آئے گا تو اور کروں گا، الحمدللہ یہ اصرار ہے. تو فرمایا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو ایسے ہیں جو اصرار نہیں کرتے، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، استغفار کیا، اپنی طرف سے ارادہ کیا کہ اللہ آئندہ نہیں ہوگا، تو اصرار کرنے والوں میں نہیں. جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے یعنی مشق جاری رہتی ہے، گرا پھر اٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رکھی، ارادہ بھی پکا کرتا رہا، پھر وہ پیدا ہو گیا، پھر توبہ کر یا اللہ مجھ سے غلطی ہو، استغفر کو نیاز ملی تھی تقب بھائی تو بھی آلام آتے تھے، تو آپ استغفر کو استغفر کا لما تم تو مجھے کر سنو تم مہت تو بھی حضور نے وہ بھی دعا تو سر سر تین فرمائی، اللہ جس گناہ سے میں نے توبہ کی تھی پھر دوبارہ اس میں مبتلا ہو گیا ہوں, اے اللہ پھر معاف کر. یعنی جب توبہ کر رہا تھا اس وقت تو ارادہ یہی تھا کہ نہیں کروں گا, لیکن پھر مبتلا ہو گیا, اتر جائیے تم معاف کر, یا اللہ میں اس کو معاف کرتا. جب اس سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا, ایک وقت ایسا آ جائے گا انشاءاللہ, ضرور آئے گا, اس میں انشاءاللہ تخلف نہیں ہوگا, آئے گا ضرور کہ وہ گناہ پھر چھوٹ جائے. پھر اگر یہ لگا رہا کوشش بھی کرتا رہا, دعا بھی کرتا رہا, استغفار بھی کرتا رہا, توبہ بھی کرتا رہا, اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی جاری رکھتا, چھوٹ جائے گا. پھر کیا حالت ہو جائے گی؟ پھر وہ حالت ہو جائے گی جس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا, اذا مسهم الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ایسا ہی ہوا ہے, اذا مسهم الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال ان کو آ کر چھوتا ہے, یعنی دل میں گناہ کا دائرہ پیدا کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ غلط کرو, یہ غلط کرو, چار ہو جاتا ہے. فیضا ہم مبصرون, اور اس ہوشیاری کے نتیجے میں بالکل چوکس ہو جاتے ہیں, وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہے, یعنی بچ جاتے ہیں. تو پہلی حالت وہ ہے, وہ الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ کرتے چلے جاتے ہیں, شروع کا مرحلہ نہیں, پھر آخری مرحلہ وہ ہے جس کو ذکر فرمایا کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب شیطان کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھم سے چوکنے ہو کر اس سے بچ جاتے ہیں, پھر لگا رہا ہوا. تو اس لیے بھائی یہ راستہ جو ہے, یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ میں تم سمجھو کہ چھلانگ لگا کر میں چھت پر پہنچ جاؤں گا اور منزل جو ہے وہ فوراً حاصل ہو جائے گی. ہر چیز کے کچھ مدارج ہوتے ہیں, کچھ مرحلے ہوتے ہیں, ان سے گزرنا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہاں لگا رہے, چھوڑے نہیں. اللہ, لہذا یہ جو دل میں ایک جنت پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی مجھ سے فلا گناہ نہیں چھوٹ رہا, یہ بھی ایک نعمت, اور اس کو استعمال کرو مشق جاری رکھنے کے لیے, یہ ہے فلا. اور اس مشق کو جاری رکھنے کا مراقبہ حضرت نے یہ رضویہ فرمایا کہ کام, ہر کام سے پہلے یہ سوچ لو کہ آیا یہ کام میرے لیے آخرت میں مضر ہوگا یا فائدہ مند ہوگا. اگر نقصان دہ ہو تو چھوڑ دو, فائدہ مند ہو تو اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حاصل کیا نکلا کہ راہ نومیدی لڑو مرو امید ہار, راہ نومیدی مرو امید ہار, راہ تاریخی مرو خورشید ہار. دل میں نا امیدی کو جگہ نہ دو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, لگے رہو, کوشش کر جاری رکھو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بات فرما دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اغفر فضل وكرم في رحمة الله تمام گناہوں کو معاف. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفی اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم بے حکمت ہیں, ہمت عطا فرما دے, بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما دے. اے اللہ نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے دلوں میں عزائم میں طاقت پیدا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی مکمل اصلاح فرما دے. یا اللہ یا رحم الراحمین, انت آتی انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اللهم آتی انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. یا رحم الراحمین, ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر طرح کے خیر ہمیں عطا فرما دے. یا رحم الراحمین, ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے. اے اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الدین و احسان الدین.